أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آپ سحر عالمی نیٹ ورک کا یہ پروگرام ہر جمعرات کو لائیو صورت میں دیکھتے ہیں اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا ایک مختصر سا اجمالی تعارف پیش کرتے ہیں. آج آپ کی خدمت میں سورہ عبس کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو میں شریک ہوں گے جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہیں. انشاءاللہ ہماری گفتگو اس سورہ کی چند آیات کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے بعد باقاعدہ شروع ہوگی. تو چلتے ہیں پہلے چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره.
بے نام خدائے رحمان و رحیم. اس نے ترش روئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا. ایک نابینا کے اس کے پاس آنے پر اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی. اور جو اپنے آپ کو حق سے بے نیاز سمجھتا ہے سو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. اور لیکن جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ خوف خدا بھی رکھتا تھا اس سے تو آپ بے رخی کرتے ہیں. ایسا درست ہرگز نہیں. یہ آیات یقیناً نصیحت ہیں. پس جو چاہے انہیں یاد رکھے. یہ محترم صحیفوں میں ہیں جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں. یہ ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو عزت والے نیک ہیں. ہلاکت میں پڑ جائے یہ انسان یہ کس قدر ناشکرہ ہے. یہ نہیں سوچتا کہ اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے. نطفے سے بنایا ہے, پھر اس کی تقدیر بنائی, پھر اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ناظرین سورہ عبس کا ترجمہ اور اس کی چند آیات کی تلاوت آپ نے سنی. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کر اور اس میں انشاءاللہ ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب گفتگو فرمائیں گے. شعبان کا انتہائی معظم اور مقدس مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے. اور پچھلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا تھا کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس مہینے میں اپنے بندوں کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے. اور اس مہینے کے اندر ایک اور انتہائی اہم عمل جو اس مہینے کے روزانہ کے اعمال میں شامل ہے، اگر ہم کوشش کریں اور ان اعمال کو بجا لا سکیں، بالخصوص یہ عمل جو میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تو یقیناً انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اور شاید اس کے اعمال جو اس نے انجام دیے ہیں خدا نہ خواستہ برے اعمال، ان کے لیے یہ عمل توبہ کا باعث ہو اور استغفار کا باعث ہو. تو اس مہینے کے اندر جو مختلف اعمال ہیں ان میں سے ایک اہم عمل یہ ہے کہ انسان روزانہ 70 مرتبہ اس جملے کو ادا کرے اپنی زبان سے، چاہے کسی وقت صبح میں، دوپہر میں، شام کے وقت، جب بھی اسے موقع ملے، فرصت ملے، بالخصوص اپنی کسی نماز کے بعد اس جملے کو کہے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ماہ شعبان کی فضیلتوں کو ہمارے شامل حال کرے. الہی آمین یا رب العالمین. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی طرف، اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو سحر عالمی نیٹ ورک کے اس اسٹوڈیو میں، پیام رحمان کے اسٹوڈیو میں.
شکریہ.
اور ہماری گفتگو پچھلے ہفتے قبلہ احتشام حیدر رضوی صاحب تھے، اور سورہ عبس کا ایک مختصر اور اجمالی تعارف ابتدائی پیش کیا جا چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آیت نمبر 22 کے بعد سے، یعنی آیت نمبر 23-24 میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں ہدایت کے لیے انسانوں کی، مثال کے طور پر آیت نمبر 24 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فلینظر الانسان الی طعامہ. تو یعنی انسان اپنی غذا کی طرف، اپنے طعام کی طرف جو ہے وہ توجہ کرے، نظر دوڑائے، اسے دیکھے. تو اس سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب کھانا کھا رہا اسے دیکھے؟
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے محترم اور معظم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام ورحمۃ
اللہ. البتہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی جو ہوں ایک دو باتیں ماہ شعبان کے متعلق بیان کر کے اس کے بعد اپنی گفتگو پہ آتے ہیں.
جی بسم اللہ.
جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس مہینے کے اس باعظمت اور بابرکت مہینے کے اعمال میں سے کمل جو ہے وہ استغفار ہے، جتنا سے جتنا
اور 70 مرتبہ. قبلہ، اس کو ہر مہینے کا مختلف ایک نام ہے، مثلا اس کی ایک صفت بیان کی، رمضان المبارک کہا جاتا ہے، رجب المرجب کہا جاتا ہے، اور شعبان کو معظم کہا جاتا ہے، یعنی اس کو عظمت دی گئی ہے.
یقیناً ایسا ہی ہے. اور تو اس میں چونکہ بہرحال موضوع ہمارا قرآن کا ہے، لیکن جو کہ ماہ شعبان چل رہا ہے، شاید میں نے ایک دو نقطوں کی طرف میں بھی اشارہ کر دوں جو میرے اس وقت ذہن میں ہے. وہ یہ کہ استغفار کے علاوہ جو ہے تاکید کی گئی، جتنا ہو سکے انسان اللہ کی راہ میں صدقہ دے.
سبحان.
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ محمد والے محمد علیہ السلام پر جتنا ہو سکے جو ہے وہ صلوات پڑھے،
درود بھیجے. اللہم صلی علی محمد.
بلکہ وہ صلوات شعبانیہ جو ہے وہ مشہور ہے، اور جو وقت زوال پڑھی جاتی ہے، عام طور سے لوگ نماز ظہر کے بعد پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے مناجات شعبانیہ اگر ممکن ہو، کیونکہ بہت ہی با اہم ایک اللہ سے مناجات ہے، اور خاص طور سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اس کی پابندی کی، اور ایک ایسی مناجات ہے کہ جو ہر امام نے جس کو پڑھا ہے، اس کی خصوصیت
خاص طور سے
مناجات شعبانی، خاص طور سے اس کے معنی و مطالب پر انسان جب توجہ کے ساتھ پڑھتا تو واقعی اسے کیف محسوس ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ واقعی اللہ سے مناجات کر رہا ہے،
لذت محسوس ہوتی ہے معنوی اور روحانی.
بے شک مناجات شعبانیہ. خیر، اب آتے ہیں اپنی.
اچھا قبلہ، ان اعمال کو یا مناجات شعبانیہ کا ذکر کیا آپ نے اور دیگر، ان کو انسان کہاں حاصل کر سکتا ہے، کن کتابوں سے؟ یہ
عام طور سے جو دعائیں کتابیں ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو اہل بیت علیہ السلام چاہنے والے کا جس میں جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ مفاتیح الجنان نہ ہو. مفاتیح الجنان میں سارے اعمال اور ساری دعائیں جو ہے وہ موجود ہیں.
شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ.
جی، تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ
اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں.
جی،
کہ یہ جو آیت اس سورے کے اندر ہے، فلینظر الانسان الی طعامہ، کہ انسان اپنے طعام کی طرف دیکھے، یا دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ نظر ظاہری ہے یا نہیں کچھ اور مراد؟
دیکھیں، پروردگار عالم اس سورے میں مختلف مطالب بیان کرنے کے بعد، انسان کی خلقت کا تذکرہ کرنے کے بعد، اور اس کے حشر و نشر کا ذکر کرنے کے بعد، اور یہ کہ کس طرح سے قبر میں اس کو دفن کیا جائے گا، یعنی تمام امور کو بیان کرنے کے بعد اب جو ہے وہ دعوت دیتا ہے انسان کو غور و فکر کی، اور تذکرہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے، جو کھانا کھاتا ہے، البتہ کھانا پینا دونوں اس میں مراد ہیں، اس لیے خود قرآن مجید میں ایسی آیت موجود ہے کہ جس میں جو ہے وہ طعام جو ہے وہ پانی کو بھی شامل، پانی بھی طعام میں شمار کیا گیا، تو جو وہ کھاتا پیتا ہے، خلاصہ ہے کہ جو کچھ وہ کھاتا پیتا ہے اس کی طرف وہ دیکھے۔ اب یہ کہ پروردگار اس کے ذریعے، پہلی بات تو یہ کہ اپنی قدرت کی طرف انسان کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کی طرف تم دیکھو، غور کرو، تاکہ ہماری قدرت کی طرف متوجہ، کیوں کہ جب انسان اللہ کی نعمت کی طرف متوجہ ہوگا تو یقیناً اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ نعمت ہے تو اس نعمت کا دینے والا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، اپنے منعم کی طرف، اپنے نعمت کے دینے والے کی طرف متوجہ ہوگا،
جو منعم حقیقی ہے،
بے شک
جو نعمتیں دینے والا ہے،
جی، جو پروردگار،
اس کی طرف انسان
متوجہ ہوگا، اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا، مزید معرفت اس کے اندر پیدا ہوگی، اور یہی معرفت جب پیدا ہوگی تو انسان کو مجبور کرے گی کہ اس منعم کا شکریہ ادا کرے، اور شکریہ کا بہترین طریقہ یہی عبادت ہے، نماز ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ اپنے طعام کی طرف دیکھے، کیونکہ طعام ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے جو اور موجودات ہیں، اور مخلوقات ہیں، اس میں جو سب سے نزدیک ترین چیز ہے انسان کے، جو خارج میں پائی جاتی ہیں، جو باہر پائی جاتی ہیں،
جو قابل مشاہدہ ہے، جس کو
جی جی
ہم تین وقتوں میں، تین اوقات میں، دن میں، صبح، دوپہر، شام، اپنے دسترخوان پہ دیکھتے ہیں،
جی جی،
اس سے استفادہ کرتے ہیں
تو ان باہری چیزوں میں، جو خارجی اشیاء ہیں، ان میں جو ہے وہ سب سے نزدیک چیز جو ہے وہ غذا ہے کہ جو انسان کے جسم سے میں جاتی ہے، انسان کے جسم سے مس ہوتی ہے، اور مختلف مراحل کے طے کرنے کے بعد جو ہے وہ انسان کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اپنے غذا کی طرف دیکھے، اپنے کھانے پینے کی چیز کی طرف دیکھے، تو اس سے مراد سطحی نظر نہیں ہے کہ ایک
ظاہری نگاہ نہیں،
اسی لیے
ایک انسان کھانے کو اسے دیکھتے ہوئے کھائے،
دیکھتے ہوئے کوئی چیز، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ ان کا یہ کہ ان کے سامنے جب کوئی چیز کھانے کی چیز لائی جاتی تھی، خاص طور سے جب کوئی پھل لایا جاتا تھا، تو کافی دیر تک پہلے اس کو دیکھتے تھے
اور
غور کرتے تھے ہر طرف سے اس کو، ہر اینگل سے دیکھنے کے بعد پھر کھاتے، لوگ پوچھتے تھے بھائی یہ آپ کو کھانے کے لیے دیا، آپ دیکھ کیوں رہے ہیں؟ وہ فرماتے تھے کھانا تو ہی ہے، اس کو پہلے میں دیکھوں کہ اس کے بنانے والے نے کس طرح اس کو بنایا ہے، کس طرح کیا حسن عطا کیا ہے، کیا اس کی بناوٹ ہے،
کیا اس کا ذائقہ ہے،
جی،
کیا رنگ ہے اس کا،
جی، تو یعنی سطحی نظر مراد نہیں ہے، دیکھے کیا دیکھے، یعنی غور و فکر کرے کہ پروردگار نے جو ہے وہ یہ کس طرح کی چیز بنائی ہے، اس کے لیے اس میں اللہ نے کون سے عناصر و اجزاء اس کے لیے رکھے ہیں، اور ان عناصر و اجزاء جو رکھے ہیں کیا اثرات پیدا کرتے ہیں، کتنے مفید واقع ہوتے ہیں اس کے لیے،
یقین
تو سطحی نظر مراد نہیں ہے۔
دوسرے کتنے درخت قبلہ ایسے ہیں جو بظاہر جو ہیں وہ کڑوے ہیں، ان کے پتے کڑوے ہیں، ان کی شاخیں، لیکن ان سے جو درخت، اس درخت سے جو پھل نکلتا ہے وہ انتہائی میٹھا اور شیریں ہوتا ہے۔
بات سے بات نکلتی ہے، مجھے ابھی نقطہ ذہن میں، ایک دم میں غور کر رہا تھا اسے کہ آپ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں اگتی ہیں زمین، چاہے پھل ہوں، چاہے سبزیاں ہوں، جتنی بھی چیزیں، ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، کوئی پھل کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی یعنی مختلف مزے لیے ہوئے اپنے اندر، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے، اور جبکہ آپ زمین کی مٹی اٹھائیں، مٹی میرا خیال ہے کہ شاید نمکین ہوتی ہے عام طور سے مٹی، یا اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن اسی مٹی سے، اسی پانی، یہی پانی جب جذب ہوتا ہے، جب پھل کی شکل اختیار کرتا ہے، جب کسی میوے کی شکل اختیار کرتا ہے، تو اس میں کیا
انواع و اقسام کے ذائقے جو ہے
پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی خود ایک جو ہے وہ عبرت کے لیے، انسان کی معرفت کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک دلیل ہے، ایک رہنمائی کرتی۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، یہاں کے اوپر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں جو کہا گیا کھانے کی طرف دیکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دیکھے جو وہ کھانے جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے،
اچھا
وہ شرعی طریقے سے حاصل کیا ہے یا غیر شرعی طریقے سے حاصل کیا ہے،
یہ ایک دوسری نگاہ ہو گئی،
ایک دوسری نظر سے مفسرین کا بیان ہے،
بہت اچھا نقطہ،
اس نظر سے دیکھے کھانے کو، ظاہر سے سب لوگ حاصل کرتے ہیں رزق و روزی، پھر کتنے لوگ ہیں جب وہ دسترخوان پہ بیٹھے تو یہ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ جو میں کھانے جا رہا ہوں، جو بھی چیز، یہ میں نے کہاں سے حاصل کی ہے، اگر حلال طریقے سے حاصل کی تو مجھے کھانے کا حق ہے، اگر حرام طریقے سے کی تو کھانے کا حق نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب بات جانتے ہیں، واضح ہے بات، کہ حرام غذا جو ہوتی ہے،
جو جتنی بھی چیزیں جو کھانے والی چیزیں ہیں وہ یا پینے والی اگر حرام طریقے سے حاصل ہوئی ہیں وہ انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ بالخصوص انسان
یا وہ چیزیں خود حرام ہوں بذات خود جن کا پینا اور کھانا حرام قرار دیا گیا ہے
بالکل بالکل
یا وہ چیزیں حلال ہیں لیکن ان کو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہے
تو یہ چیزیں انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہیں اور پھر انسان کے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہو پاتی وہ حالت نہیں پیدا ہو پاتی کہ وہ صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت پیدا کرے یعنی اس کے اندر جو افسردگی ہوتی ہے یا سستی ہوتی ہے وہ خود دیکھتا ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا اس کو مثال طور پر عبادت کرنے کا اللہ سے راز و نیاز کرنے کا دو رکعت نماز پڑھنے تو کیوں یہ سب جو حرام غذا
جو مانوی کیفیت انسان کے اندر حلال غذا کے ذریعے سے وہ حرام غذا کے ذریعے ختم ہوتی جاتی ہے
تو بہرحال یہ فل ینظر الانسان الی طعام ہے کہ یہ ظاہری نظر مراد نہیں بلکہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور یہ دیکھے کہ وہ کس طرح سے اس کو حاصل کیا
حاصل کیا قبلہ اس معنی کے علاوہ بالخصوص ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر کچھ اور بھی بیان کیا ہے کچھ اور معنی بھی مراد لیا ہے یا جو مفسرین نے بیان کیا یہی ہے
جی ہاں یہ بھی ایک بہرحال اہم سوال ہے آپ کا اور اس معنی کے ساتھ ساتھ احادیث میں جو ہے جو معصومین علیہ السلام کی احادیث بالخصوص پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقیقی 12 جانشین ہیں جن کو ہم 12 امام کہتے ہیں کے نام سے یاد کرتے ہیں جب ان کی احادیث کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے ایک اور معنی بیان کیے ہیں اس کے مثال کے طور پر آپ کے فرزند یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ طعام سے مراد علم الذی یاخذ امن یاخذ مراد اس کا وہ علم ہے کہ جو وہ حاصل کرتا ہے کہ جس سے حاصل کرنا چاہیے تو یہ بہت اہم بات ہے ایک بار تو یہ کہ انسان علم حاصل کرنے کی تاکید ہے دوسرے کہ انسان کس سے علم حاصل کر رہا ہے یعنی اس کی طرف بھی توجہ یعنی ایسا تو نہیں وہ اس کا کریکٹر غلط ہے
یعنی جس کو اپنا استاد اس نے اختیار
بنایا ہے وہ بھی اہم ہے کس سے علم حاصل کر رہا ہے تو یہاں کے اوپر مراد جو ہے کیا ہے علم و دانش ہے اب میں یہاں پہ عرض کروں کہ دیکھیں جس طرح سے جسم کی حیات ہوتی ہے اسی طرح سے روح کی بھی حیات ہے اور جس طرح سے فاسد غذائیں زہریلی غذائیں جسم کو نابود کر دیتی
وہ غذا جو خراب ہو چکی
جی جی جسم کو مریض کر دیتی بالکل جسم کو جو ہے وہ نابود کر دیتی
انسان نہیں کھاتا پھینک دیتا ہے اسے
ہاں اگر زہریلی ہیں مثال تو پوائزن ہے اس میں مثال کے طور پر تو وہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ جو مانوی غذائیں ہیں اگر وہ بھی فاسد ہوں اگر وہ بھی جو ہے زہریلی ہوں مثال طور پر ایسے سے حاصل کر رہا ہے ایسا عالم دین سے حاصل کر رہا ہے علم کو کہ جو بے عمل ہے یا بد عمل ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ غذا اس کی روح میں اثر انداز ہوگی یعنی یہیں پہ میں بریکٹ میں نقطہ بھی کہوں مثال کے طور پر جو بھی ممبروں سے بیان ہوتا ہے جو بھی مثال کے طور پر تقریر ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس کی تقریر سن رہے ہیں کس سے کون جو ہے وہ ہمارے لیے اسلام کو بیان کر رہا ہے ہم کو کیسی غذائیں دے رہا ہے وہ ظاہر سی بات اگر یہ خود بے عمل ہے یا بد عمل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی روح پر اثر انداز
یقیناً اور پھر ایک تو یہ نقطہ ہے کہ کس سے علم لے رہا ہے اور کیا لے رہا ہے یہ بھی شاید یقیناً چونکہ علم جو ہے ایک معنوی اور روحانی غذا ہے انسان کے لیے قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ یہ خوبصورت نقطہ مکمل کرتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان جس میں ہم سورہ عبس کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ فلینظر الانسان الی طعامہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف اپنی غذا کی طرف اپنے طعام کی طرف دیکھے اور توجہ کرے اور غور و فکر کرے اس میں کہ کیا کھا رہا ہے اور کہاں سے اسے حاصل کیا ہے آئیے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں
سورہ عبس پھر اسے موت سے دوچار کیا پھر اسے قبر میں پہنچا دیا پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا ہرگز نہیں اللہ نے جو حکم اسے دیا تھا اس نے اسے پورا نہیں کیا بس انسان کو اپنے طعام کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا پھر ہم نے زمین کو خوب شگافتہ کیا پھر ہم نے اس میں دانے اگائے نیز انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور میوے اور چارے بھی جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہیں۔ پھر جب کان پھاڑ آواز آئے گی تو جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، نیز اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے بھی، ان میں سے ہر شخص کو اس روز ایسا کام درپیش ہوگا جو اسے مشغول کر دے۔ ایک حقیر بوند سے پیدا ہونے والی یہ مخلوق اپنی تقدیر کی مالک نہیں ہے، یعنی بہت سی باتوں میں یہ بے بس ہے، اپنے اوصاف و خصلت، موت و حیات اور آفت و مرض وغیرہ میں مقید اور محدود ہونے کے باوجود انکار کی یہ حالت، جبکہ اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت کا حصول آسان بنا دیا ہے۔ خلقت کے بعد تقدیر یعنی ایک نظام میں پابند کر دینے کا عمل انجام پایا۔ اس نظام کے تحت انسان کی رہنمائی بھی اسی فطرت و جبلت میں ودیعت ہوئی، جسے اگلی آیت میں بیان فرمایا، ثم السبیل یسرا۔ یہ فطرت کا راستہ ہے جو ہر ایک کے لیے میسر ہے۔ اللہ نے خاک کا سینہ شق کر کے فرمایا کس طرح انسان کے لیے طعام کا انتظام فرماتا ہے۔ پہلے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جس سے زمین کی رویدگی بیدار ہو جاتی ہے اور دانہ شق ہو کر پھلتا پھولتا ہے، پھر مختلف دانے اور میوے فراہم ہوتے ہیں۔ انسان اتنا کر سکتا ہے کہ دانے کو زمین کے اندر پہنچا دے، لیکن زمین کو شق کر کے مختلف پھلوں اور دانوں کا نکالنا اللہ کا کام ہے۔ جو لوگوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھے، جن کی خاطر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور جن کی محبت میں وہ روز جزا سے غافل ہو جاتے تھے، آج انہیں دیکھ کر وہ بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں کسی حق کا مطالبہ نہ کریں، کہیں مدد کے لیے نہ پکاریں، یا کہیں اپنے گناہوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالیں۔ کسی کو کسی کی فریاد رسی کرنے کا ہوش نہ ہوگا، نہ ممتا کی محبت باقی رہے گی، نہ باپ کو بیٹے کے ساتھ ہمدردی رہے گی۔ ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنا چاہے گا کہ آگے انجام کیا ہونے والا ہے۔
ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پروگرام پیام رحمان میں، اور آپ گفتگو سن رہے ہیں سورہ عبس کے تعارف کے حوالے سے، اور ہمارے معزز مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب۔ قبلہ حسنی صاحب، آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان کیا طعام کے حوالے سے، البتہ وہ طعام مادی نہیں ہے بلکہ طعام روحانی اور طعام معنوی ہے کہ جسے علم کہا جاتا ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں اس نقطے کی طرف بطور خاص اشارہ فرمایا، جس طرح سے آپ نے بیان کیا بھی کہ اہل بیت فرماتے ہیں، پانچویں امام غالباً امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے یہ روایت بیان کی کہ یہاں طعام سے مراد طعام معنوی یعنی علم و دانش ہے، کہ انسان کیسا علم لے رہا ہے اور کس سے وہ علم حاصل کر رہا ہے۔
تو میں یہ بات عرض کر رہا اس نقطے کو کہ انسان، یعنی چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ معلم ہو، چاہے وہ مقرر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، ذاکر ہو، جو بھی ہو، یعنی جس سے بات لے رہا ہے، دیکھے کہ اس کی بات جو ہے وہ بعمل ہے کہ نہیں، باکردار ہے کہ نہیں، اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دونوں معنی مراد ہیں۔
یہ تو ایک بہت مشکل کام ہے کہ انسان کسی مبلغ اسلام کی بات کو سنے اور اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق پرکھے، یا کوئی کسوٹی اس کے پاس ہو جس کے مطابق وہ اس کی بات کو جانچے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کے لیے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو علمی اسلحہ سے لیس ہونا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔
بے شک ایسا ہی ہے کہ خود انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطالب سے مانوس ہو، ورنہ اگر اس حد تک نہیں ہے، کچھ ایسا مطلب ہے کہ اس کو باغن سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جو اہل علم افراد ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس طرح سے دنیاوی مسائل میں انسان جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس چیز کے رجوع کرتا ہے، اسی طرح سے علم دین اور علم کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس میں رجوع کرنا چاہیے. تو خیر میں اپنی بات کو سمیٹوں اس طرح سے کہ دونوں طعام مراد ہیں، چاہے وہ ظاہری کھانا ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں اس کی طرف بھی دیکھ کے غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور چاہے وہ معنوی غذا ہو، علم و دانش ہے یا عبادت ہے، جو بھی چیزیں ہیں، کہ ان کو بھی آدمی دیکھے کس سے لے رہا ہے. اور جس طرح سے انسان کے جسم کو جو ہے وہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح
کی روح کو بھی
غذا کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کے جسم کی غذا یہی جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، اور روح کی غذا یہی علم ہے، دانش ہے، عبادت ہے، یہ مناجات ہے اللہ سے، یہ انسان کے روح کی غذا ہے.
یقیناً قبلہ میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا آگے بڑھیں اور آیت نمبر 25 جو اس سورے کی ہے، آیت نمبر 25 سے لے کے 32 تک کی چند آیات کی تلاوت آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. یہ جو پروردگار نے گویا یہاں پہ بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے،
جی جی.
پانی کا ذکر ہے اور زمین کا ذکر ہے، اور زمین کے اندر وہ جو دانا اگایا جاتا ہے اس کا ذکر ہے،
جی جی.
تو پروردگار ان میں آیات میں کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟
جی جی. دیکھیں اس آئے کریمہ کے بعد کہ فلینظر الانسان الی
طعام،
انسان اپنے طعام کی طرف دیکھے. اب گویا وہ جو انسان چیزیں کھاتا پیتا ہے انہیں کی تھوڑی سی تفصیل پروردگار
وضاحت کی ہے،
تھوڑی سی
کیا وہ نعمتیں جو پروردگار عطا
کیا ہے. مثلا سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے پانی برسایا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جو پانی برسانے کی بات ہے، تو میں نے بھی عرض کیا جیسے طعام کے سلسلے میں دو طرح کے معنی بیان کیے، ایک یہی ظاہری طعام ظاہری کھانا ہے، اور دوسرے معنوی طعام اور معنوی غذا ہے. اسی طرح سے ماں کے بھی دو معنی بیان کیے گئے، ایک یہی پانی جو ہم پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ قرآن مجید میں وہ جعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر جاندار کو جو ہے وہ پانی سے پیدا کیا. تو ایک تو یہ
پانی کے ذریعے اس کو حیات بخشی،
جی. تو ایک تو یہی ظاہری پانی، ایک پانی سے مراد جو ہے وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب سے وحی الہی کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر جس پانی کی بارش ہوتی ہے، جس حقائق اور تعلیمات الہیہ کی بارش ہوتی ہے، وہ پانی مراد ہے. دو طرح کی
باران رحمت معنوی گویا جو کہا جا سکتا ہے،
جو اللہ کے تعلیمات ہیں، جو اللہ کے معارف ہیں، وہ مراد ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آیتوں میں جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا. مثال طور پر ارشاد ہوتا ہے اس باللہ من الشیطان الرجیم، نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین جو ہے قرآن کو لے کر آپ کے قلب پہ نازل ہوئے، ٹھیک ہے. یا ارشاد ہوتا ہے وانزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اور جو ہے وہ ہم نے وہ اللہ نے جو ہے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور وہ پانی بہا وادی میں اس کے ظرف کے مقدار کے مطابق. تو یہاں کے اوپر یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے جو مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. تو یہاں کے اوپر کیا بیان کیا، یہاں پہ جو کلمہ طیبہ اس سے مراد اسلام کے حقائق ہیں، یا یہاں کے اوپر جو انزل من السماء ماء ہے، یہاں کے اوپر جو ہے وہ ما سے مراد جو ہے وہ حق ہے، اور اودیا سے مراد جو ہے وہ قلوب ہیں،
وہ دل ہیں کہ جن دلوں کے اندر یہ علوم اور یہ حق جو ہے وہ،
جی، یہ حقائق کی جو معرف جو ہے اللہ جو ہے. تو خلاصہ کلام اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کو خلاصہ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ شیخ عباس قمی نے، بلکہ علی ابن ابراہیم قمی کا بیان ہے، جنہوں نے تفسیر قمی بھی جن کے مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حقائق کو نازل کر دیا، اب انسان اپنی استعداد کے لحاظ سے، اپنی ظرفیت کے لحاظ سے جو ہے وہ ان حقائق کو درک کرتا ہے. اب وہ یعنی جیسا ان حقائق کے اعتبار سے، ان ظرفیت کے اعتبار سے انسان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے, یا پھر اس کی ظرفیت اگر اس طرح نہیں تو اس کے شک میں اضافہ ہوتا, اگر یقین ہے تو حقائق کے ذریعے یقین میں اضافہ ہوتا ہے جو اللہ نازل کرتا ہے حقائق کی شکل میں, معرفت کی شکل میں, تعلیمات کی شکل میں, اگر یقین اس کے اندر تھوڑا بہت پایا جاتا ہے تو یقین میں اضافہ ہوتا ہے, اگر شک و شبہات پائے جاتے ہیں تو شک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں کے اوپر جو پروردگار بیان کر رہا ہے وہ یہی کہ ماں سے مراد یہاں کے اوپر کہ ہم نے پانی کو نازل کیا, یعنی حق کو نازل کیا, ہم نے حقائق کو نازل کیا.
سببنا الماء
سببا, تو دو طرح, ایک تو ظاہری معنی یہی مراد لیے جاتے ہیں کہ جو یہی پانی جو آسمان سے برستا ہے, یا دوسرے معنی جو ہے اللہ کے معارف ہیں, اللہ کے حقائق ہیں جو وحی کے ذریعے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے
اور ان کے ذریعے تمام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ
جی. اب یہ دو ماں جو ہیں, دو پانی جو ہیں, ان میں ایک وہ ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے, ایک وہ ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہ پانی جو آسمان سے برستا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں, اوپر پروردگار برساتا ہے اس کو, لیکن جو اللہ کی تعلیمات ہیں قرآن میں ہوں یا سنت میں ہوں, ٹھیک ہے, یہ وہ حقائق ہیں, یہ وہ باران رحمت ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں, ہم چاہیں تو جب چاہیں اپنے دلوں پر ان کی بارش کر سکتے ہیں,
ہم قرآن جب چاہیں اسے اپنا لیں, اس پہ عمل کریں
جی.
اور تو گویا وہ جو ایمان کی بارش ہے اور وہ جو حقائق کی بارش ہے
جی جی,
وہ ہمارے دل پہ جو ہے وہ برس سکتی ہے
جی, پر یہ ہمارے اختیار میں. اچھا, اس آیہ کریمہ کے بعد جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے,
ایک نقطہ جو آپ نے بیان کیا ابھی دوران گفتگو کہ ہر انسان اپنی ظرفیت کے مطابق ان کو حاصل کر سکتا ہے, تو کیا انسان کی ظرفیت محدود ہے, یا یوں کہا جائے کہ انسان علم حاصل کر کے تقوی الہی یعنی اللہ سے خوف اور تقوی پرہیزگاری عبادت کے ذریعے اپنی اس ظرفیت کو جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ بڑھا سکتا ہے, اس میں کوئی محدودیت ہے کیا؟
ظاہر سی بات ہے کہ اس لحاظ سے کہ انسان, ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو اللہ نے ہر انسان کو یہ ظرفیت دے کے بھیجا ہے کہ وہ کمالات کے جو درجات ان کو طے کر سکتا ہے,
یقین
اس لحاظ سے کسی میں محدودیت نہیں
نہیں ہے.
اب یہ اور بات ہے کہ
اس سے میری مراد یہ, بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہماری ظرفیت جو ہے وہ محدود ہے, لہٰذا ہم علم و دانش کے پیچھے نہ جائیں, ہم جو ہے صرف اس حد تک کافی ہیں کہ کسی سے دو مسئلے پوچھ لیے اس پہ عمل کر لیا. نہیں, وہ انسان بھی آگے بڑھ سکتا ہے, وہ انسان بھی علم دین حاصل کر کے ایک عالم, ایک مبلغ اسلام, حد تک ایک مرجع تقلید, ایک مجتہد کی حد تک وہ پہنچ سکتا ہے.
ظاہر سی بات اس حوالے سے تو
پابندی
کسی میں کوئی نہ محدودی ہے نہ کوئی پابندی ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کو محدود کیا گیا کہ آپ اسی کے لیے پیدا کیے گئے. بہت سے ظاہر سی بات وہاں موقع نہیں, بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ یعنی 50 سال کی عمر میں انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور اس کے بعد وہ ایک دانش مند ہو گئے, بہت بڑے عالم ہو گئے ٹھیک ہے. تو اس کا تو یہ سب واقعات وہ بتاتے ہیں کہ جو یعنی تجربات سے واقعا حاصل ہوا ہے, گزری ہے بات تاریخ میں کہ اللہ نے اس حوالے علم حاصل کرنے کے حوالے سے یا جو ہے وہ کمالات طے کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کسی کو محدود نہیں رکھا ہے پروردگار. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ اس آئے کریمہ کے بعد, کیونکہ اس میں کافی تفصیلی بیان ہو گیا, میں چاہوں گا کہ بقیہ میں زیادہ بس خالی ترجمہ کرتا چلوں.
آیت نمبر 33 کے اندر بھی کچھ اہم نکات ہیں, لہذا میں چاہ رہا تھا اس حوالے سے پوچھوں جی.
تو اس کا میں ترجمہ عرض کر دوں اور وضاحت ضرورت ہوئی تھوڑی بہت وضاحت, ورنہ جو ہے پھر آپ کے جو دوسری بات آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ارشاد ہوتا ہے ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے زمین کو شکافتہ کیا, فانبتنا فیہا حبا, اور ہم نے اس میں دانے اگائے, وعنبا وقصبا, انگور اور ترکاریاں اگائیں, سبزیاں اگائیں, وزیتون ونخلا, زیتون اور کھجور اگائے, وحدائق غلبا, اور بھرے باغ اگائے ہم نے, وفاکہتا وابا, اور ہم نے میوے پھل اور چراگاہ جو ہے وہ اس میں اگائی ہم نے, متاعا لکم ولانعامکم, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے سرمایہ حیات ہیں, یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے سرمایہ حیات ہے. اگر مجھے اجازت دے تو میں فاق کہتا ہوں ابا, جو ایک لفظ ابا آیا, لوگ سوچیں گے کہ بھئی لفظ ابا بھی قرآن میں آیا ہے, البتہ یہاں پہ وہ ابا کے معنی نہیں ہے کہ جو
اردو زبان میں
استعمال ہوتے ہیں, اور بلکہ واقعہ بھی اس لفظ ابا کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں لوگوں نے سوال کیا جو ہے وہ ان دونوں خلفاء سے کہ جو ہے بتائیے کہ اس کے ابا کے معنی کیا ہیں, تو انہوں نے عاجزی کا وہ کیا ہے, اپنا اظہار کیا اور کہا کہ جتنا معلوم اتنا کرنا چاہیے عمل, اور ضروری نہیں کہ مثلا ہر چیز انسان کو
تجسس کرے اور
معلومات حاصل کرے.
اچھا یہ مسلمانوں نے سوال کیا, بعض
مسلمانوں نے سوال
پہلے خلیفہ سے اور
جی
دوسرے خلیفہ,
یہ بات حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی.
اچھا
تو آپ نے تعجب کا اظہار کیا, فرمایا سبحان اللہ اما علما, تعجب کی بات ہے کہ جو ہے وہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ جو ہے وہ ابا کے معنی کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ ابا کے معنی بیان کی اور فرمایا کہ وہی ابا کے معنی جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں, جو چراگاہ ہوتی ہیں اور جو
جہاں پہ جانور جو ہے وہ
چرتے ہیں, وہ مراد ہے وہ گھاس ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں کہ خود سے اگتی ہیں, اور جو چراگاہ ہوتی ہیں جو گھاسیں ان پہ اگتی ہیں وہ مانے, بہت آسان سے مانے تھے. تو امام نے اس کو بیان کیا تو وہ واضح ہوگا کہ ابا وہ اردو والا ابا نہیں, عربی والا ابا جس کے معنی جو چراگاہ.
جی قبلہ یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہوا, انشاءاللہ بریک کے بعد ہماری گفتگو اور آگے بڑھے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے سورہ عبس کے تعارف کے حوالے سے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہماری گفتگو ابھی باقی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مزید آیات کی تفسیر یا اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں.
حسین ہے حسین ہے حسین ہے,
دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے حسین ہے,
دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے
حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے,
دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے حسین ہے, دلوں پہ آج بھی جو حکمران ہے حسین ہے.
خدا کو جس پہ ناز ہے وہی میری نماز ہے, وہی ہے کعبہ یقین وہی تو چارہ ساز ہے, وہ جس کے دم سے آج تک اذان ہے
حسین ہے حسین ہے حسین ہے.
ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے پاس شاید یہ چار پانچ منٹ جو رہتے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب آپ تک پہنچائے جائیں. جی قبلہ حسنی صاحب, آیت نمبر 33 جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اور تقریباً 42 آیات جو ہیں آخر تک پروردگار عالم قیامت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اور اس کی ایک صفت بیان کر رہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, یہ صاخہ کہتے ہیں غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز جس میں ہوگی, تو یہ قیامت اور بھی صفات بیان کی گئی ان آیات میں پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے.
دیکھیں یہ جو آیتیں ہیں سلسلہ جس کا شروع ہوتا ہے بسم اللہ من الشیطان الرجیم, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جب کان کو پھاڑ دینے والی قیامت آئے گی وہ کون سا دن ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ, کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اپنی اولاد سے فرار اختیار کرے گا, یعنی اتنا وحشت ناک دن ہوگا. اب ظاہر سی بات یہاں فرار سے لوگ اس کا مطلب وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, لیکن یہاں فرار سے مراد جو مفسرین نے بیان کیا ہے اس کو میں عرض کر دوں, بتایا یہ کہ یہاں فرار سے مراد ان افراد سے فرار ہے کہ جو دنیا میں مثلا دین پہ عمل نہیں کرتے تھے, جن کے اندر کوئی تقویٰ نہیں تھا کوئی پرہیزگاری نہیں تھی اور لاوبالی قسم کے تھے, دین سے کوئی مطلب نہیں رکھتے, نماز سے نہ روزے سے کوئی مطلب نہیں, تو ایسے انسانوں سے کیوں رشتہ دار لوگ فرار کریں گے,
یعنی چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی
کیوں نہ ہو کیوں فرار کریں,
چاہے وہ خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو
خونی رشتہ کیوں نہ کیوں اس لیے فرار کریں کیوں ایسا نہ ہو کہ ان کے سرنوشت میں کہیں یہ بھی نہ مبتلا ہو جائیں جو ان کا انجام ہوگا, کہیں ان کا انجام بھی وہ انجام نہ ہو جائے. اچھا دوسری وجہ فرار ہونے کی جو بیان کی گئی وہ یہ کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کیے ہیں وہ وہاں فرار کریں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں حقوق کے بارے میں سوال ہوگا.
بالکل
تو فرار کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ان حقوق کا مطالبہ کر لیں وہ مجھ سے, اس لیے فرار کریں گے.
البتہ فرار کر کے کہیں جا نہیں سکتے, بالآخر وہ پکڑے جائیں گے اور
سامنا نہیں کریں گے. مراد یہ ہے. اچھا
یعنی پروردگار گویا ان آیات میں قیامت کی ایک صفت یا وہاں کے حالات اور احوال بتا رہا ہے کہ وہاں کیا کیفیت.
بے شک بے شک ایسا ہی ہے. تو اس آیت پڑھی یہاں تک, اس کا ایک پیغام یہ کہ ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا وہاں کے اوپر. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اس دن ہر انسان کے خاص فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی, اسی میں وہ مشغول ہوگا انسان. بلکہ یہاں کے اوپر ملتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا کہ کیا وہاں پہ انسان اپنے دوست کو بھی یاد نہیں کرے گا قیامت میں. تو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تین مقامات ایسے ہوں گے.
اگر آپ کی یہ بات مکمل ہو جائے تو میں پروگرام کے ختم ہونے کا اعلان کروں.
اچھا اچھا, کہ وہ تین جگہ ہوں گے کہ جہاں پہ کوئی کسی کی فکر میں نہیں ہوگا. صراط کے وقت, میزان کے وقت, جو نامۂ اعمال دیا جائے گا اس کے, یعنی یہاں انسان کوئی کسی کو یاد نہیں کرے, باقی جگہوں کو یاد کرے گا. اس کے بعد اور بھی صفات بیان کیے گئے.
انشاءاللہ ٹائم کم تھا, بہت بہت شکریہ قبلہ, اور انشاءاللہ پروردگار کی توفیقات شامل حال رہیں تو آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میرے تمام دوستوں کو, بالخصوص میرے مہمان جناب مولانا عباس حسنی صاحب کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.
يا من يرحم من لا ترحمه العباد, يا من يرحم من لا ترحمه العباد, يا من يرحم من لا ترحمه العباد, يا من